نستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے کی احادیث میں بھی ذکر تھا، اور آنے والی احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوافل نمازوں کا ذکر تھا، جس میں آخری حدیث گزشتہ مجلس کی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى رکعت الفجر اضطجع على شقه الایمن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی دو رکعتیں اذان ہو لینے کے بعد جب آپ پڑھ لیتے تھے، اضطجع على شقه الایمن، آپ داہنے پہلو پر لیٹ جاتے تھے، لیٹتے تھے. دوسری حدیث ہے اس معنی کی، یہ پیارے رسول کا فعل اور آپ کا خود کام مبارک کام تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا اذا صلى احدكم الركعتين قبل صلاه الصبح فليضطجع على جنبه الايمن. یہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فجر کی دو سنتیں پڑھ لے تو داہنے پہلو پر لیٹ جائے. دیکھیے، فلیت بجے مسئلہ یہ ہے کہ پیارے رسول کا وہ فعل تھا، اور یہ امت کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، لیکن یہ حکم واجبی نہیں ہے قطعاً. البتہ اس سے یہ لیا جاتا ہے کہ پیارے رسول کا یہ فعل تھا، اس کے کرنے میں کیا حکمت ہے. بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حکمت ہی کی بنا پر امت کو اس کا حکم بھی دیا اور خود بھی کرتے تھے. تو یہ کہنا کہ یہ چیز سنت نہیں، یہ غلط ہے. یہ کہنا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز سنت نہیں ہے، یہاں تک کہ آیا ہے ذکر بعض اسلاف کے بارے میں. حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت میں ہے کہ وہ کسی کو مسجد میں جب لیٹتے دیکھتے تو پتھر سے، کنکری سے اس کو مارتے. یہ چیز آئی ہے، لیکن اس کا سبب علماء نے بیان کیا ہے. عام اصولی مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگہ پیارے رسول کا فعل ہو اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہو، دوسری طرف کسی صحابی کا قول یا فعل ہو. اصولی طور پر پیارے رسول کا قول یا فعل ہی لیا جائے گا. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث نہیں ملی ہوگی، یا ان کی یہ رائے ہو کہ ہر ایک شخص یہ کرنے لگے تو مسجد میں ایک عام شکل بن جائے گی. نہیں، پیار رسول کی جب سنت ثابت ہے تو اس کے کر لینے پر انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس میں لیٹنے کا حکم ہے، پیر پھیلا کر کے چت لیٹنے کا نہیں، دائنے کروٹ تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے پیر رسول، پھر اٹھ کے باہر جاتے تھے اور وہ بھی سبزی کا اذکار ہی کرتے تھے. اس کے بہت سے فوائد ہیں، کہتے ہیں کہ خاص طور پر جو لوگ قیام اللیل کرتے ہیں، رات میں دیر تک قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، پھر تہجد پڑھتے پڑھتے فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی اذان کے بعد پھر سنت انہوں نے پڑھی، تو جوں کی فرض فجر کی فرض پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے. اس وجہ سے گویا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے آدمی کے لیے اجازت دی پیارے رسول نے کہ داہنے کروٹ لے جائیں. اور یقیناً یہ چیز ہوتی ہے، آدمی کس قدر بھی تھکا ہو، کھڑے کھڑے کام کر رہا ہو، تھوڑی دیر لیٹ جائے، چت لیٹ جائے یا کسی طرح لیٹ جائے تو تھوڑا سا اس کو سکون مل جاتا ہے، آرام آ جاتا ہے، چستی آ جاتی ہے. یہ چیز عام طور پر یہ طبی اعتبار سے بھی ہمارے خیال سے کوئی انکار نہیں کر رہا ہے. یہاں تک کہ میں کتابیں پڑھ رہا تھا، بہت سی ایسی، تو اس میں ایک چیز تھی طبی کتاب کی، عورتیں جو کام کرتی ہیں مستقل طور پر، وہ حاملہ ہوتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ مستقل کھڑی نہ رہیں، تھوڑی دیر کام کرنے کے بعد اگر کہیں حکومت کے دفتر میں بھی کام کرتے ہیں، لکھا تھا اس طرح، تھوڑی دیر کہیں موقع نکال کر کے لیٹ لیں تھوڑی دیر، پھر اس کے بعد اٹھ کر کے کام کرنے لگے. لیکن اگر مستقل دو چار گھنٹے کھڑی کر رہنا یا چل کر کے کام کرنا، یہ بہرحال نقصان کا باعث ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مثال کو اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ آدمی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قیام اللیل کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام تہجد پڑھتے تھے، آپ اس تہجد کا خاص اہتمام فرماتے تھے، سالوں اس کے لیے خاص اذان ہوتی تھی تہجد کے لیے بھی، اور اس وقت اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو سحری کر لے خاص اہتمام کے ساتھ. جب آدمی تہجد پڑھے گا ظاہر بات ہے کہ کچھ تھکان آ جائے گی، فجر کی جو سنتیں پڑھے گا تھوڑی دیر آرام کرنے کی اجازت دی گئی، تاکہ جو دو رکعتیں فرض پڑھنی ہیں فرض کی فجر کی اس میں چستی سے وہ پڑھ سکے. یہ ہے اس کی حکمت. لیکن بعض لوگوں کا نا کہ یہ چیز سنت نہیں ہے، یہ غلط ہے. کسی بنا پر میں اس پر زیادہ زور دینا چاہتا ہوں کہ پیارے رسول نے کیا ہے اور امت کے لیے اجازت دے دی ہے، کوئی اس کو واجب نہیں کہتا ہے کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ گناہگار ہوں گے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نمازیں دو دو کر کر کے، دو دو رکعتیں کر کے، یعنی آپ کو پچاس رکعتیں بھی پڑھنی ہوں تو چار کر رکعتوں پہ سلام پھیرنا یا اور آگے آٹھ رکعتوں پہ سلام پھیرنا، اس کی کوئی شریعت نہیں. دو دو کر کے، دو رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیں، پھر اس کے بعد دو رکعت پڑھ کر کے تشہد پڑھ کے سلام پھیریں، اس طرح کر کے جتنی بھی پڑھنی ہوں. سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں آیا ہے کہ آپ قیام اللیل لمبی کرتے تھے اور آٹھ رکعت اور تین وتر، اس سے زیادہ رات میں نہیں پڑھتے تھے. اگر کسی کو زیادہ پڑھنا ہو تب بھی اور اسی حد تک جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو دو رکعتیں پڑھ کر کے سنت کی، دو رکعتیں پڑھ کے پھر سلام پھیر دیں، اس طرح کر کے آٹھ رکعتیں پڑھیں. فإذا خشی احدکم الصبح صلى رکعة واحدة تغفر له ما قد صلى متفق علیہ. اگر اس کو طلوع فجر کا خطرہ لگ گیا یا شبہ ہو گیا تو دو دو پڑھنے کے بعد ایک رکعت وتر کی نیت سے پڑھ لیں، وتر اس کی پوری ہو گئی. کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ رات کی آخری نماز وتر رکھو. اگر کسی شخص کو اپنے اللہ کے بعد اپنے نفس پر یہ بھروسہ ہے کہ ہم رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھیں گے تو پھر وتر نہ پڑھیں فجر کے بعد، یہی اچھا اس کے لیے. جتنی رکعتیں پڑھنی ہوں سنت کی نفل کی پڑھ کر کے پھر آخر میں فطر پڑے، تین رکعت یا ایک رکعت. اگر آدمی اٹھا دیر کر کے ذرا سا، دو رکعت پڑھ کر کے، چوتھی رکعت پڑھ کر کے، خطرہ ہوا کہ ابھی اذان کا ٹائم ہو جائے گا، ایک رکعت پڑھ کر کے، چار ہی رکعت اس نے پڑھی ہو، ایک رکعت پڑھ کے فطر پڑھ لے، تاکہ وہ پیارے رسول کے سنت پر عامل یا پیارے رسول کے قول پر کہ فطر کی آخری نماز، آخری نماز رات کی فطر کو بناؤ. یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ارشاد. دوسری بات یہ جس پہ تنبیہ کر دینا ضروری ہے کہ بعض مذاہب میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک رکعت کی وتر نہیں ہے، حالانکہ یہ متفق علیہ یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اس کا انکار کرنا، یہ ثابت شدہ سنت کا انکار کرنا یہ غلط ہو جاتا ہے. مذہب کے تعصب میں ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کو نہیں چھوڑنا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ ایک رکعت کی وتر نہیں ہوتی، کسی وقت بھی آپ ایک رکعت کی وتر پڑھ سکتے ہیں، تین پڑھیں اور پانچ پڑھیں، سات پڑھیں، نو وتروں تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن بعض مذاہب میں لکھا گیا ہے کہ ایک رکعت کی وتر نہیں ہے اور تین سے زیادہ پر بھی ان کے یہاں عمل نہیں ہوتا ہے، گویا کہ یہ سنت میں نہیں ہے. کبھی ایسا کر لیجیے، کبھی ویسا کر لیجیے، لیکن اس کو جائز تو سمجھیے کم سے کم. صحیح مسلم اور صحیح بخاری جس نے علماء کا اور امت کا اتفاق سے کیے، صحیح احادیث کا مجموعہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ایک رکعت کی وتر بھی ہوتی ہے. کسی طرح تین رکعت کی وتر بھی جو طریقہ پیارے رسول سے ثابت ہے، اس کے دو طریقے ہیں. وہ یہ کہ آپ دو رکعت، تین رکعت کی وتر کی نیت کر کے اٹھائیں، دو رکعت پڑھ کر کے آپ سلام پھیر دیں، تیسری رکعت کے لیے اٹھیں، تیسری رکعت پڑھ کر کے اکیلے پھر سلام پھیر دیں. یہ بھی طریقہ پیارے رسول کے سنت سے ثابت ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تینوں رکعتوں کو ایک طرف سے آپ پڑھتے چلے جائیں، بیچ میں توقف یا قعدہ نہ ہو، تشہد نہ ہو، آخری تشہد آخر میں تشہد پڑھ کر کے آپ سلام پھیر دیں. لیکن بعض مذاہب میں وہ پہلی صورت کو بھی غلط کہا گیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جذبہ سنت لوگوں کے دلوں میں جاگے، جہاں سنت مل جائے وہیں اپنے کو ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار رکھیں، اور یہ نہ کہیں کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے یا ہمارے مذہب والوں نے یہ حدیث نہیں لی ہے. اس کو میں بغیر کسی شرم کے یا بغیر کسی جھجھک کے پیارے رسول کی ذات مبارک کے بارے میں، ذات مبارک میں یہ بے ادبی سمجھے گا. آپ کی شان مبارک میں بے ادبی ہے کہ پیارے رسول کی حدیث صحیح ثابت ہو اور اس کو کہیں آپ کے ہمارے مذہب والوں نے نہیں لیا، پیارے رسول کی بے ادبی ہے، پیارے رسول کے ساتھ بے ادبی ہے. اس وجہ سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کو صحیح کریں سمجھیں، اور یہ کہ اس کو غلط سمجھ کر کے زندگی بھر اس پر عمل بھی نہ ہو، آپ صحیح بھی سمجھیں اور زندگی بھر عمل نہ کریں، یہ بھی غلط ہو جاتا ہے. جتنے ائمہ رہے ہیں وہ جس قدر سنتیں ثابت ہیں، کسی موضوع پر دو سنت دو طرح سے ثابت ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح سے کرتے تھے، کہتے تھے کہ رسول نے یہ بھی کہا ہے، کیا ہے، یہ بھی کہا ہے، اس کو چھوڑنا صحیح نہیں ہے. عقیدتاً آپ یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ جائز ہے، لیکن عملاً اس پر عمل نہ کریں کسی بنا پر، تو وہ بھی غلط ہو جاتا ہے. وللخمسۃ وصحاب مہمان بنبدی صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا. یہاں پہلی روایت میں ذکر ہے کہ رات کی نمازیں یعنی نفل دو دو رکعتیں کر کے ہیں. دوسری روایتوں میں آیا ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، رات اور دن کی کوئی بھی نفل ہو وہ دو دو کر کے آئے، اور یہی پیارے رسول کی سنت ہے، پیارے رسول کی سنت سے یہ ثابت ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل. پیارے رسول کا نام آئے تو صلاۃ ضرور پڑھیں، کیونکہ اس پر بڑی تاکید آئی ہے، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی. دل میں ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا کریں، نماز سے اور دل سے آواز کہنا ضروری نہیں ہے. دن بار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے. رات کی نماز کا مطلب وہی جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کہا کرتے تھے، اور جس کو اللہ تعالیٰ پیارے رسول کو حکم دے کر کے اللہ رب العزت نے پیارے رسول کو حکم دیا کہ آپ اس پر عمل کیجیے. یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے پیارے رسول، اے کمبل اوڑھ کر کے سونے والے، قم اللیل رات کو اٹھیں، الا قلیلا کچھ رات کا حصہ نہ قیام کریں، اکثر حصہ کر رات کا قیام کریں. قم اللیل الا قلیلا، پھر اس میں آسانی کی گئی، نصف ہو آدھی رات، او انقص منہ قلیلا یا اس سے کچھ کم، آدھی رات سے کچھ کم، دو تہائی سو لیں یا آرام کریں، ایک تہائی قیام کریں. قم اللیل الا قلیلا نصف ہو انقص منہ قلیلا ورتل القرآن ترتیلا. رات میں خاص طور پر آدمی اگر قرآن کے معنی سمجھ رہا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر کے، خاص طور پر اندھیرے میں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو قرآن کی ترتیل یقیناً دل میں دل اور زبان کی آہنگی اس سے زیادہ حاصل ہوگی، اور قرآن کے معنی کو سمجھنے میں زیادہ مدد ملتی ہے. اللہ کی طرف سے ایک کشف اور ایک فتح ہوتا ہے حقیقت میں. اس وجہ سے رات میں خاص طور پر قرآن یا کلام پاک کا پڑھنا یہ بہت ہی برکت کا باعث ہے. اول تو عجم، دوسرے یہ کہ تدبر قرآن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ کلام مساحت میں تدبر یا قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ آدمی ترجمہ ہی کے ذریعے سے اس کو پڑھنا چاہے تنہائی میں، تو اس میں اس کا آیات کا موضوع یا ان کا مطلب زیادہ سے زیادہ سمجھ آتا ہے. اس وجہ سے رات کا پڑھنا، اور رات میں جو آپ قیام کریں گے تو ظاہر بات ہے اس میں آپ فاتحہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت پڑھیں گے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کے عام مطلب ہم ذہن میں رکھیں. افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، رات کی نفلیں ہیں، رات کی نفلیں. دن میں بھی آپ نفلیں جتنی چاہیں پڑھیں، لیکن رات کی نفل وہ زیادہ افضل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا ہے، یعنی قیام اللیل. اور جیسا کہ میں نے کسی مجلس میں یا اور کہیں ذکر کیا کہ ہمارے ایک استاد تھے، یہیں پڑھاتے تھے ملکورا میں، اس وقت ہم لوگ جب پڑھتے تھے ہمیں وغیرہ میں، تو کہتے تھے کہ آدمی جس قدر اس کی ذمہ داری ہو، جیسے یہ کہ بادشاہ ہے کسی ملک کا یا اس کا نائب ہے، اگر دین اور ایمان والے ہیں تو ان کے لیے چاہیے کہ قیام اللیل کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگیں، اپنی رعایا کی خیر خواہی کے لیے، اپنی خیر خواہی کے لیے اور حکومت کی خیر خواہی کے لیے. اسی طرح لوگوں میں کشادگی رزق کے لیے اٹھ کر کے جب ایک بڑا آدمی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا زیادہ قبولیت زیادہ سے زیادہ ہوگی، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قیام اللیل فرض کیا گیا تھا. ہم علماء نے یہی کہا ہے کہ پیارے رسول کے اوپر قیام اللیل فرض تھا، آپ کو حکم دیا تھا خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے، عام امت کے لیے سنت ہے. تو قیام اللیل سے آدمی کو اپنی بڑی ذمہ داریوں میں مدد ملے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے اکثر ایسے ہیں کہ نماز بھی فرض نمازیں اور اس کے آگے پیچھے والی سنتوں کے ساتھ بھی ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، تو پھر کب توفیق ہوگی قیام اللیل کی؟ قیام اللیل کے لیے خاص طور پر ان لوگوں کو جن کی عمر 60 سے زیادہ ہو گئی ہے، جیسا کہ علماء محدثین نے علماء حدیث نے لکھا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ 40 سال تک علم حاصل کرے اور 20 سال تک لوگوں کو پڑھائے. 60 جب سٹیا گیا تو خطرہ ہو گیا کہ حدیث، کیونکہ پرانے زمانے میں حدیث کو ازبر کر کے سناتے اور پڑھتے تھے، کتابوں میں دیکھ کر کے نہیں. کیا یہ کہ بہت سے لوگ صرف یاد ہی رکھتے تھے، کتابیں نہیں ہوتی تھیں ان کی، تو کہتے 60 کے بعد بھول جانے کا خطرہ ہوگا. اس وجہ سے وہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کو اور دوسری روزی کمانے اور دوسرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فراغ دیا ہے تو عبادت کے لیے بیٹھ جائیں اور قرآن پاک لوگوں کو پڑھائیں. اس طرح کا انہوں نے عبادت کے لیے خاص طور پر 60 کے بعد یہ مشورہ دیا گیا ہے، یا یہ کہ ایک تجویز ہے کہ آدمی بیٹھ جائے اگر اللہ تعالیٰ اس کو فراغ دیا ہے. اور عام طور پر اللہ کے فضل سے آدمی کے بچے ہو جاتے ہیں 60 کے بعد، اور اس کی روزی اگر اس طرح کی ہے کہ قناعت کے ساتھ چلا سکے تو 60 کے بعد کام کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو امت میں اگر ایسے لوگوں کا شمار کیا جائے تو بہت سے لوگ نکلیں گے، ہزاروں. ان کو چاہیے کہ کم سے کم قیام اللیل نہ چھوڑیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے یہ 20 سال کا لڑکا ہے، صبح اس کو جانا ہے، صبح اٹھ کر کے جانا ہے، ناشتہ بھی نہیں کرتا ہے، ظہر میں آئے گا پھر وہ کھانا کھا کے پھر کہیں جانا ہے اور کام کے لیے، ٹھیک ہے. وہ رات میں جاگ کر کے دن بھر نہیں چل سکتا ہے، اور جوانی کی نیند بھی گاڑھی ہوتی ہے اور اس کی نیند کی زیادہ ضرورت. لیکن جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، یقیناً اگر ان بوڑھوں کا شمار کیا جائے اور یہ بوڑھے اگر اللہ کے فضل سے تہجد وغیرہ ادا کرتے رہیں، اللہ سے دعائیں کریں، تو امت سے بلائیں بھی چلتی رہیں گی. لیکن آج کل یہ چیزیں بھی مفقود ہوتی جا رہی ہیں، سبحان اللہ. یعنی کم سے کم آدمی بوڑھا ہو کر کے 60 سال کے بعد کی عمر میں تو عبادت میں زیادتی کر دینی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. جبکہ آدمی فارغ ہو جاتا ہے، رات میں جا کر کے دن میں سو لیا کریں، دن میں سو لیں، لیکن اور دنوں میں تو فراغت نہیں ہوتی ہے، مشغولیت ہوتی ہے. پھر بھی آدمی اگر صرف آدھا گھنٹہ کے لیے اٹھ جائے، آدھا گھنٹے کے لیے عادت بنا لے، جیسا کہ عربی کا یہ شعر ہے کہ یہ نفس اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جس طرح جس چیز کی عادت اس پر ڈالو گے وہ نفس قبول کر لے گا. آخر وہ لوگ ابھی جو لوگ آرام سے گھروں میں بیٹھ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو یہ ایک دن کے لیے اگر سڑک کھودنے کی ضرورت پڑ جائے اور کہا جائے کہ تم سڑک کھودو یا سڑک کو جھاڑو، تو نہیں، ایک گھنٹے دو گھنٹے کے اندر دھوپ سے بے ہوش ہو سکتے ہیں، بے حال ہو سکتے ہیں. لیکن دوسرے اگر وہی مستقل طور پر یہ کام کرنے لگیں تو طبیعت سہر جائے گی، یعنی یہ کہ آہستہ آہستہ اس کے عادی ہو جائیں گے. تو آدمی کو نیند کا مسئلہ، جیسا کہ تربیت اور امام نفس یہ چیز بتاتے ہیں کہ نیند کا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح اس کو بڑھاؤ بڑھتی جائے گی، اور جس قدر کم کرتے جاؤ، آپ اندازہ کر لیں کہ آج ہمیں گھڑی لگا کر کے صرف 4.5 گھنٹہ سونا ہے، تو آپ سو سکتے ہیں اور چل پھر سکتے ہیں آرام سے. ایک مہینہ ایک ہفتہ اس طرح کریں، اس میں بھی آپ 15 منٹ کم کر سکتے ہیں. اس طرح کر کے ایک لمٹ میں آ کر کے اگر آدمی کے دل میں عزیمت ہو، ہمت بڑھتے ہیں، اور اگر اس کو بڑھانا چاہے تو 10 گھنٹے بھی سو کر کے اس کو آرام نہیں ملے گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کم سے کم امت میں جو لوگ بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، جن کا کام بھی کم ہو گیا ہے، نہیں کر رہے ہیں، تو کم سے کم ان کو اپنے گھروں میں نور، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلُ لِصَلَاتِكَ فِي بَيْتِكَ نُورًا، تمہارے گھر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری نماز گھر میں، نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں نور پیدا کرے گا. تو کم سے کم نور سے منور رکھتا ہے جو لوگ عمر رسیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من احب ان يوتر بخمس فليفعل، ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل، ومن احب ان يوتر بواحده فليفعل. حضرت ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ پیارے رسول کو ہم نے یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے الوتر حق، وتر ایک حق اور تاکیدی چیز ہے، اس کو تاکیدی کیوں کہا جائے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حق کا مطلب یہ واجب ہے، وتر کو واجب نہیں کہا گیا، یعنی یہ کہ اگر آدمی کبھی چھوڑ دے تو اس پر برا نہیں ہو، لیکن مستقل طور پر چھوڑنے پر، جیسا کہ ہمارے اسلاف نے صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگوں کا قول ہے کہ وہ گناہگار ہوگا، لیکن اگر کبھی چھوڑ دیا تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ وتر کو آپ سواری پر بھی پڑھ سکتے ہیں، فرض اور وتر میں، فرض اور نفل میں ایک فرق کی ایک نشانی یہ بھی ہے، دونوں میں فرق کرنے کی نشانی یہ بھی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کو سواری پر ادا نہیں کر سکتے، لیکن وتر کو یا اسی طرح اور دوسری نافلے دوسری نفل نمازوں کو آپ سواری پر چلتے ہوئے بھی ادا کر سکتے ہیں. واضح طور پر روایات کا آیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر وتر پڑھتے تھے. اسی طرح آپ جا رہے تھے سفر میں، آپ جانتے ہیں کہ سفر میں آگے پیچھے کی سنتیں فرض کی نہیں پڑھی جاتی ہیں، اور فرض کو بھی قتل کیا جاتا ہے، لیکن عام سنتیں آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. فرض پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ ہوتے تھے، اونٹنی پر ہوتے تھے، اونٹنی کا چہرہ کسی طرف بھی ہو، قبلے کی طرف نہ بھی ہو، آپ وتر کی نیت سے وتر ادا کرتے رہتے تھے. اسی طرح دوسری عام نقلیں بھی پڑھا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ وتر فرض نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے، کیونکہ کہنے والے استدلال تو کرتے ہیں بیچارے اپنی طرف سے، ان کا ایک اجتہاد ہے، لفظ یہ ہے الوتر حق، یہ وتر حق ہے، جیسا کہ بعض اور دوسری چیزوں کے بارے میں آیا کہ فلاں چیز حق ہے، تو وہاں اور دوسرے قرینوں اور دوسری دلیلوں سے لے کر کے یہ کہا گیا ہے کہ یہ چیز فرض ہے، لیکن یہاں دوسری دلیلیں اس بات کی تقاضا کرتی ہیں کہ یہ وتر جو ہے فرض نماز کی طرح نہیں بلکہ سنت ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر سواری پر بھی پڑھتے تھے. فمن احب ان یوتر بخمس، جو چاہے پانچ رکعت کی وتر پڑھے تو پڑھ لے. فمن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، جو چاہے کہ تین رکعت کی وتر پڑھے اس کے لیے بھی جائے گا. ومن احب ان یوتر بواحدۃ، اور جو ایک رکعت کی وتر پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے. رواہ الاربعۃ الا الترمذی وصحاب الحسن ورجح النسائی وحده. یہاں ایک علمی مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ ان ائمہ نے اس حدیث کی روایت کی ہے، لیکن نسائی ایک امام ہے، انہوں نے اس کو حضرت ابو ایوب انصاری کا قول فرمایا. صحیح بات یہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری ہی نے غیر رسول کی طرف منسوب کر کے اس کو قال قال رسول اللہ کہہ کر کے اس کی روایت کی ہے. اسی طرح بعض مقامات پر بعض اوقات میں انہوں نے غیر رسول کی طرف اس کو منسوب کر کے نہیں کہا ہے، بلکہ گویا اپنی طرف سے ایک بات کہی ہے، لیکن ان کو نماز کے بارے میں یا ایسی چیزوں کے بارے میں اپنی طرف سے شریعت بنانے کا حق تو نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کہہ دے جو چاہے ایسا کر لے جو چاہے ایسا کر لے. چونکہ ان کے پاس پیارے رسول کی حدیث، پیارے رسول سے انہوں نے سنے، پیارے رسول کی حدیث تھی، کسی بنا پر کبھی انہوں نے بغیر پیارے رسول کی طرف نسبت کیے ہوئے اپنی طرف سے اس کا فتویٰ دیا. اس وجہ سے ایک اصولی مسئلہ یہ ہے کہ ایک صحابی کبھی روایت کو پیارے رسول کی طرف منسوب کر کے بیان کریں کہ پیارے رسول سے ہم نے سنا اس طرح کا، اور اسی کو کبھی اپنی طرف سے گویا کہہ دیں. اسی طرح صحابی کے بعد بھی تابعی جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کہہ سکتے ہیں، تو یہ ان کا فتویٰ شمار ہوگا. اصل صحیح مسئلہ یہ ہے کہ الموقوف یعنی صحابی کی کا یہ فتویٰ ان کی مرفوع یا پیارے رسول کی طرف منسوب حدیث کے مطابق گویا ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ طاقت اور تصریح دیتا ہے، یعنی یہ کہ صحابی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے مطابق انہوں نے فتویٰ دیا. تو بہت سے علماء نے اس کو اس سے فائدہ اخذ کیا ہے کہ صحابی پیارے رسول کی حدیث کے مطابق جب فتویٰ دے دیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیارے رسول کے بعد یہ چیز ثابت ہے اور منسوخ نہیں ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ بہت سے حکم پہلے جائز تھے پھر بعد میں منسوخ کر دیے گئے ہیں. کوئی صحابی نے بعد میں پیارے رسول کے جب فتویٰ دے دیا تو گویا یہ حکم منسوخ نہیں ہے. تو قاعدہ یہ نکلا کہ الموقوف یقوی المرفوع, یعنی صحابی کا فتویٰ جس حدیث کے مطابق, جس حدیث کی انہوں نے خود روایت کی پیارے رسول سے, اسی مطابق فتویٰ دیا تو اس حدیث کی تصحیح میں اور ہی طاقت ہو جاتی ہے. یہ اصولی مسئلہ ہے, شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے. وعن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا, یہاں پر حضرت علی ہی کا قول ہے لیکن کیا کہتے ہیں آخری پہلا جز ان کا فتویٰ ہے, دوسرا جز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوخ. کہتے ہیں لیس الوتر, حضرت علی فرماتے ہیں لیس الوتر بحتم کحیئت المکتوبہ, وتر نماز واجبی نہیں ہے فرض نماز کی طرح, واجب نہیں ہے ولیکن لیکن ایک سنت ہے. سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ظہر کے پہلے اور ظہر کے بعد, عشاء کے بعد, فجر سے پہلے رکاتے ہیں سنت کی, اسی طرح یہ ایک سنت ہے. ولیکنہا سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن پھر بھی اس کی تاکید پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, یہاں تک کہ آپ اس کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے اور ابھی کبھی چھوڑا آپ نے تو قضا بھی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وجہ سے کسی بھی سنت موقدہ کو, جن کو سنت موقدہ کہہ لیا گیا ہے, ظہر سے پہلے کی دو رکعت یا چار رکعت, ظہر کے بعد دو رکعت, عصر کے مغرب کے بعد دو رکعت اور عشاء کے بعد دو رکعت, فجر سے پہلے دو رکعت, ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ادا نہ ہو. کسی حج کے دنوں میں ایک صاحب بیٹھتے تھے, حاجی تھے کوئی بیچارے, تو پوچھتے ہیں کہ آپ کون سے مذہب کو فالو کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک نعمت دی ہے, زندگی بھر قرآن اور حدیث کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھایا. حقیقت یہ ہے کچھ تھوڑی بہت دور زمانے میں انگریزی وغیرہ پڑھے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عربی اور قرآن پاک کی زبان دے کر کے اللہ تعالیٰ اس کو لے لیا, اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اب جب کبھی پتہ لکھنا ہوتا ہے تو پتہ لکھنا پڑتا ہے, ہندوستان جانا ہوا یا اور کہیں جانا ہوا تو انگریزی میں فارم بھر لینا ہوتا ہے, اتنا کر لیتے ہیں. امبیسی وغیرہ گئے تو تھوڑا سا کبھی اتنا کرنے کی ضرورت پڑتی, کبھی تو وہ بھی نہیں سمجھ پاتا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ زندگی بھر حدیثی میں اور قرآن میں زندگی گزاری ہے, قرآن اور حدیث کی بات. تو کہتے ہیں یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں بھی ہو گئے ہیں, جن کو ہمارے یہاں حدیث کہتے ہیں. اب آپ جو کچھ کہیں اللہ کا شکر ہمارے ماں باپ حدیث ہیں. تو کہتے ہیں لیکن وہ لوگ تو سنت موقع پڑھتے ہی نہیں ہیں. اب دیکھیے کتنی بالکل دوسرا ٹیپ جو تھا ان کا, ٹیپ کا دوسرا بند جو تھا, یہی وہ لوگ تو سنت موقع پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم نے کہا سنت موقع کیا ہے چاچا, بڑے ہی آرام سے باتیں کرتے جا رہے تھے. ہم نے کہا سنت موقع کیا ہے, تو کہتے ہیں سنت موقع یہ ہے جو سنت آگے پیچھے نمازوں سے پڑھی جاتی ہے, یہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں. ہم نے کہا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے. ہم نے کہا ہوں گے تو ایک آدمی, لیکن وہ جو آدمی اپنے کہتا ہے کہ ہم سنت پر حامل ہیں, آل حدیث ہیں, اگر سنت موقع نہیں کہتا ہے تو جھوٹا آل حدیث ہے یا جھوٹا وہاں بھی ہے. تو بڑا میں ان کو پسند نہیں آئی بات, ان کو گویا یہ بات صحیح نہیں ہے, یعنی وہ پڑھتے ہی نہیں, ان کے یہاں جائز نہیں ہے. تو یہ چیز اگر کسی نے بدنام کیا ہے تو آدمی خیال کر کے کم سے کم اس پر زیادہ سے زیادہ پابندی کریں. وعن خارجت ابن حذافہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ امدتکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم. حضرت خارجہ ابن حذافہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ایک مزید نماز دی ہے, امدتکم بصلاۃ, ایک مزید نماز سے مدد کی ہے. یہ نماز خیر لکم من حمر النعم, یہ سرخ اونٹنیوں سے بھی اچھی نماز ہے. پرانے زمانے میں سرخ اونٹنیاں اور اونٹنیاں ہی سب کچھ مایا اور پوجی ہوا کرتی تھی لوگوں کی, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کلام باغ میں بھی کیا ہے, ادھر شمس کو غرت و ادھر نجوم قدرت و ادھر جبال سویرت و ادھر رشار و فرت, جب یہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی, یعنی یہ کہ یہ بہت ہی قیمتی مال ہے. لوگ گھبراہٹ میں قیامت کے حول میں سب کچھ چھوڑ دیں گے. تو پیارے رسول نے کئی جگہ پر یہ خیر لکم من حمر النعم, سرخ اونٹنیوں سے یہ چیز اچھی ہے, یعنی اچھے سے اچھے مال سے بھی تمہارے لیے یہ چیز اچھی ہے. جیسا کہ اور دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ یہ فجر کی نماز تمہارے لیے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. تو اس طرح کی چیزیں پیارے رسول ترغیب کے لیے کہا کرتے تھے, اور صحابہ کرام یقیناً اس کو حق سمجھ کر کے زیادہ سے زیادہ اس میں شوق رکھتے تھے, زیادہ سے زیادہ اس میں مسابقہ کرتے تھے, آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. کیا خیر لکم من عمر نام قلنا وما ہی ہے رسول اللہ, ہم نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون سی نماز ہے؟ قال الوتر, یہ وتر کی نماز ہے. ما بین صلاۃ العشاء الى طلوع الفجر, اس کا ٹائم کیا ہے, اس کا وقت کیا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے فجر کی اذان ہو لینے تک اس کا ٹائم ہے. یعنی یہ کہ آپ کسی وقت بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں, اگر توفیق ہے صرف وتر ہی پڑھنے کی نیت سے اگر آپ جاگ رہے ہیں فجر سے کچھ پہلے, تب بھی آپ کو حق ہے کہ آپ وتر کی نماز کو آپ مؤخر کریں, اور اگر نہیں آپ کو اپنے اوپر اتنا بھروسہ یا یقین نہیں ہے اللہ کے بعد کہ ہم جاگ سکیں گے, کبھی کبھی ہوتا ہے سبق کی نیند تو آج کل آتی ہی نہیں شروع میں, اور آئے گی تو بہت ہی گہری آ جاتی ہے. اس وجہ سے ایسے لوگوں کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں پیارے رسول نے تاکید فرمائی ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے مجھے کچھ چیزوں کی وصیت کی, اس میں سب سے اہم وصیت یہ بھی ذکر کر رہے ہیں اللہ انام الا انا وتر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے رسول نے مجھے خاص وصیت کی کہ دیکھو وتر پڑھے بغیر میں نہ سوؤں, اللہ انام میں نہ سوؤں الا انا وتر, یعنی پڑھ لینے کے بعد وتر. تو جو شخص رات میں لے کر کے